الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ایک بات پوچھی گئی، یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران دعا کس طرح مانگے، تو دونوں خطبوں کے درمیان اس طرح سے دعا مانگے کہ ہاتھ نہ اٹھائے، آپ کو تو بٹھائے اسی لیے گیا، دونوں خطبوں کے درمیان اس طرح سے دعا مانگے کہ ہاتھ نہ اٹھائے اور زبان حرکت نہ کرے، دلی دل کے اندر دعا مانگ لے قبولیت دعا کا وقت ہے. کیونکہ جب اذا خرج الامام، جب امام چل پڑے مصلی کی طرف، فلا صلاۃ ولا کلام، تو نہ کوئی نماز جائز ہے اور نہ کوئی بات جائز ہے. لہذا دل کے اندر دعا کر لے، جو بھی مقاصد حسن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے. دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے چند سیکنڈ کے لیے، تو وہ اس درمیان میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی زبان کو حرکت نہ ہو اور ہاتھ نہ ہلے. جو گزشتہ جمعے ایک مضمون بیان کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، پھر بھی آپ کی رسالت کی تصدیق کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا نہیں، پھر بھی صحابہ نے جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرمائی، الحمدللہ اس کے اوپر ایمان لایا مسلمان. من وعد، جس طرح صحابہ نے فرمایا اس طریقے سے ایمان لایا. تو کتاب نازل کرنے والا اللہ ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب اللہ کہا جاتا ہے. بھائی نوافل نہ ادا کریں، کتاب اللہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ جب اللہ کلام کرے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کتاب اللہ کہا جائے گا. اور جب نبی کلام کرے گا تو اس کو حدیث رسول اللہ کہا جائے گا. اور اس کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کو جو محفوظ کرے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ صحابہ کہا جائے گا. لہذا صحابہ کی ماننا گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے نبی کی مانی. اسی لیے فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو جب ہم نے دیکھا نہیں، ہم بغیر دیکھے ایمان لائے، ایک چیز انسان دیکھتا نہیں، ایک کان سے سنتا ہے صرف، تو اس کے لیے من و عن ایمان لانا مشکل ہے اس چیز کے بارے میں. ایک انسان پاکستان سے باہر گیا ہی نہیں کبھی زندگی کے اندر، تو اس کسی اور ملک کے کسی چیز کے بارے میں یا کسی پھل کے بارے میں یا بیت اللہ کبھی گیا ہی نہیں. بیت اللہ کے بارے کے اندر ایک شخص بتاتا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا اونچا ہے، لوگ ایسے طواف کرتے ہیں، اور جب اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس طریقے سے روتے ہیں، حجر اسود پر اس طرح سے جاتے ہیں. تو انسان سمجھ تو جاتا ہے، لیکن من و عن جس طریقے سے آنکھ دیکھ کر کے یقین کر لے اس طریقے سے یقین حاصل نہیں ہوتا اس کو. جب جائے گا، جب دیکھے گا بیت اللہ کو، جب اس کو جو یقین حاصل ہوگا کہ واقعی اللہ کا گھر تو اتنا سا ہے لیکن لگتا کتنا بڑا ہے، باوجہ کس کے؟ عظمت کے. حق تعالیٰ جل شانہ کا گھر، وہاں دیکھیے بڑے بڑے ہوٹل ہیں، بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہیں، لیکن وہ محل اللہ کے گھر کے سامنے حقیر کیوں معلوم ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو ذات جتنی زیادہ عظیم ہوگی اس کا گھر ہے بھلے چھوٹا سا ہو لیکن عظیم معلوم ہوگا. اور دادا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے، بڑے لوگ بڑا گھر بناتے ہیں، صدر مملکت ہے تو اپنے حساب سے بنائے گا، وزیر اعظم نے اپنے حساب سے بنائے گا، امیر ہے اپنے حساب سے بنائے گا. فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو بھی، تو اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کے مالک تھے، اللہ کو اپنا گھر اتنا بڑا بنانا چاہیے تھا، لیکن فرمایا بندوں کی محبت میں چھوٹا بنایا، کیونکہ اتنے سے طواف کے اندر جو ہے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ ہم تھک گئے، اتنا رش تھا. تو اللہ نے اپنے گھر کو مختصر کر دیا، لیکن اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے کبیر کر دی. اتنی عظمت اور اتنی ہیبت کہ انسان جب دیکھتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے. ایسے بھی بیچارے سیدھے سادھے، ایک اور خاتون پاکستان سے گئی، لوگوں نے اب کیا سمجھایا گھر کا معنی قبر. اہل بدعت نے کیا بتلایا کہ جہاں قبر ہوگی وہاں ہوگا. تو وہ وہاں جا کر پوچھنے لگی حجاج سے کہ اللہ میاں کی قبر کہاں ہے، اللہ میاں کی قبر کہاں ہے؟ تو اس کو اللہ کی قبر نہیں، اللہ کا گھر ہے وہ، اور زمین سے لے کے عرش تک ہے، اور زمین پر انسان طواف کر رہا ہے، اور آسمان کے اوپر جو ہے فرشتے طواف کر رہے ہیں. اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر کے نکل جائے گا، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، ان کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، فرشتہ معصوم ہے، اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادہ خطا بھی رکھا اور مادہ عبادت بھی رکھا. انسان کو ضرورت ہے عبادت کرنے کی. ایک عمرہ کا موقع مل گیا ہے، اللہ تیرا شکر. دوسرے عمرے کا موقع مل گیا ہے، اللہ تیرا شکر. حج کا موقع مل گیا ہے، اللہ تیرا احسان و کرم ہے کہ تو نے پھر بلا لیا. تو انسان بار بار جاتا ہے، لیکن فرشتہ اس سے بہتر ہو کر کے، لیکن معصوم ہے، اس کو اللہ نے ایک ہی موقع دیا اور انسان کو بار بار موقع دیا. بات سمجھنے کی یہ کہ فرشتہ بہتر ہے یا انسان؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی، فرشتوں کے اوپر انسان کو فوقیت عطا فرمائی ہے. کس لیے؟ کہ فرشتہ معصوم ہے، اس کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، مادہ گناہ ہے ہی نہیں، اس کا دل ہی نہیں چاہتا گناہ کرنے کے لیے. رضی نے فرمایا سب سے بڑی دلیل یہ کہ فرشتے کے اندر اللہ نے مادہ معصیت رکھا ہی نہیں ہے. چاہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جائے اور پوری دنیا کی سب سے حسین ترین عورت کو یہاں لا کر کے رکھ دیا جائے، تو جبرائیل علیہ السلام کا دل چاہے گا دیکھنے کا؟ لیکن ایک انسان ہے، اس کا دل چاہے گا. فرمایا اب تقویٰ کیا ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ یار میرے رب نے مجھے منع کیا ہے. فرمایا یہی تقویٰ ہے بس. ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر میرے دوست بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تقویٰ اختیار کرو. کیا مطلب؟ تمہاری خواہشات تو ابھریں گی، لیکن ان خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے پابند کر دو. اس کو نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا یہ دوستوں ناراض ہوتا ہے. تو کیا ہوگا؟ آنکھوں کا امین ہو گیا، آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہو گیا. اور جس نے آنکھوں کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے. اور حلاوت ایمانی کیا چیز ہے؟ اذا دخل قلبا يخرج منه ابدا، جب ایک دفعہ دل میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر کبھی مرتے دم تک نہیں نکلتی. میں توجہ سے آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ اس طرف توجہ کریں. جب آپ میری طرف توجہ کریں گے تو میری توجہ آپ کی طرف ہوگی. جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر میری توجہ کہاں جائے گی؟ پھر میری توجہ بھی ادھر ادھر ہوگی. مقناطیس اور میگنیٹ چپٹتا کب ہے؟ جب دونوں کو آمنے سامنے کر دیا جائے. تو کتنا بھی فاصلہ ہو، کھٹک چاہ کر کے چپک جاتا ہے. تو محبت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ محبت جب دونوں طرف سے ہوتی ہے اللہ کے لیے، تو جیسے ہی میگنیٹ اگر یوں رکھا جائے تو نہیں چپکے گا، لیکن یوں گزارا جائے تو انسان کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کھینچ لیتا ہے ایک دوسرے. تو جب دل سے دل ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ کے اوپر رکھی کہ میرے متقی بن جاؤ، صرف تقویٰ اختیار کر لو. اگر انسان یہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کی بنیاد نماز کے اوپر رکھتے، حج کے اوپر رکھتے، زکوٰۃ کے اوپر رکھتے، تو پھر انسان کیا کہتا، برا ہے اللہ میں کتنے رکعتیں پڑھ سکتا ہوں. غریب آدمی ہوتا ہے، اللہ میں کتنے حج و عمرے کر سکتا ہوں، کتنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں، میں کہاں سے آپ کا دوست بنوں گا. اللہ نے فرمایا نہیں، فری میں دوستی ہے، اللہ کی دوستی مفت کے اندر ہے. تم متقی بن جاؤ، اور متقی امیر بھی بن سکتا ہے، غریب بھی بن سکتا ہے، بادشاہ بھی بن سکتا ہے، فقیر بھی بن سکتا ہے، گورا بھی بن سکتا ہے، کالا بھی بن سکتا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، لیکن پھر درجات رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی محبت الگ الگ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کس درجے کی، حضرت ابو بکر صدیق کو جو محبت عطا کی تھی وہ حضرت عمر کو نہیں تھی. حضرت عمر کیا فرماتے تھے، فرماتے تھے اے ابو بکر، وہ ایک رات جس رات میں تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ہجرت کی تھی، وہ ایک رات کی عبادت تو مجھے دے دے اور میری پوری زندگی کی عبادت مجھ سے لے لے. کیا تھا اس عبادت کے اندر؟ کیوں نبی اکیلا اور صدیق اکیلا، نبی اکیلا اور صدیق اکیلا، کیا مقام ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام اور ایمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم کیا ہوگا کہ اکیلے نکل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو فرمائے وہ عبادت مجھے دے دے، ایک رات کی عبادت اور ساری عبادتیں لے لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے ایک دن آسمان پر ستارے دیکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں اور جس نے آسمان کے ستارے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اے عائشہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہیں. فرمایا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جس نے آسمان پر ستارے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی. حضرت ابو بکر، ایک حدیث اور بھی پیش کرنی ہے، وہ بھی یاد دلائیے کہ حضرت عائشہ بیٹی حضرت ابو بکر کی، اب ان کو فکر ہوئی کہ میرے والد کا کیا درجہ ہے. حضرت عمر کیونکہ اتنی نیکی ہے کہ آسمان کے ستارے کوئی گر نہیں سکتا، تو پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کا کیا حال ہے؟ فرمایا ابو بکر کی ایک دن کی نیکیاں اس سے زیادہ ہے، ابو بکر کی ایک دن کی نیکیاں اس سے زیادہ ہے. کیوں؟ حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کے رفیق، محبت کرنے والے. حالت کفر میں بھی محبت تھی، ساتھ سفر، ساتھ رہنا، ساتھ کھانا، ساتھ پینا، اور جب اسلام لائے تو سب سے پہلے ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ کیا رکھا ہوگا. حضرت حدیث سے پیش کر لیجیے، آج ہمارے یہاں بہت سارے اسلامی چیزوں کے اندر مشکلات ہیں کہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا. پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں اس موضوع پر، لیکن پھر بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ شاید ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اترے اور مسلمان اپنے گھرانوں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر اس چیز کو آسان کر دیں کہ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ اس کے لیے اتنی ضروریات ہیں، اس کے لیے حق مہر اتنے لاکھ ہوگا، اس کے لیے جہیز اتنا ہوگا، اس کے لیے رسم مہندی اتنا خرچہ ہوگا. جب وہ بیچارہ مسلمان اس کو ٹوٹل کرتا ہے، تو ٹوٹل کرنے کے بعد اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ نکاح کرے، مجبوراً وہ جا کر کے زنا کرتا ہے. آج مسلمان زنا کرنا آسان سمجھتا ہے، نکاح کرنا مشکل سمجھتا ہے. اور خاندان والے کیا کرتے ہیں، اگر نکاح کر کے آ جائے تو کہتے ہیں جا گھر سے نکل جا، لیکن زنا کر کے آ جائے تو کہتے ہیں چل کوئی بات نہیں، آئندہ کیا تو تیری خیر نہیں. نعوذ باللہ من ذلک. آج یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ نوجوان بھائی جو آ رہا ہے وہ اپنا رزق خود لے کر کے آ رہا ہے، کہتا ہے اس کو کھلائے گا تو، اس کو پہلائے گا تو؟ ارے جب تیرا بیٹا ننگا پیدا ہوا تھا تو اس کو کس نے پہلایا تھا؟ تو نے پہلایا تھا، اس کا باپ کیوں نہیں سوچتا کہ جب میری اولاد پیدا ہوئی تھی تو ننگی پیدا ہوئی تھی، اللہ نے یہ قدرت نہیں دی تھی کہ میں کپڑے پہناتا، اللہ نے پہنایا، ماں کی چھاتی کے اندر دودھ تھا، ماں نے اپنی طرف سے ملایا، اللہ نے اس خون کو دودھ میں تبدیل کر کے اس کی پرورش کی، جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج کر اس طرح پال سکتا ہے تو شادی کے بعد ہی اللہ تعالیٰ پال سکتا ہے. آج ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، آج مہندی کی رسم بھی ہوگی، جہاں لاؤ کہتے ہیں کہ شادی کس طرح ہوگی. آپ بات کر سنیے، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت عمر ان کی شادی ہوئی غزوہ بدر کے اندر، ان کے شوہر مارے گئے کفار کی طرف سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کو اپنے گھر لیا ہے. عزت گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی شخص یہ کر لے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے دینداری اس کے اندر نہیں ہے. حضرت عمر خود کا حضرت ابو بکر کے پاس فرمایا میری بیٹی سے آپ شادی کر لیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. فرمایا ہاں میں سوچتا ہوں، بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا میں سوچتا ہوں، کوئی جواب نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن پریشان رہے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فرمایا میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیجیے. انہوں نے بھی فرمایا سوچتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیا. نہیں، پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا میں سوچتا ہوں، پھر حضرت علی کے پاس گئے، فرمایا میری بیٹی اس سے آپ نکاح کر لیجیے. حضرت علی نے فرمایا سوچتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر تھی کہ جلد سے جلد نکاح ہو جائے. پھر سوچا کہ چلو ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتا ہوں. جا کر گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے کچھ وقت دے، میں سوچتا ہوں. اتنے میں کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا کہ اے عمر، تمہاری بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو خوشی کا حال نہیں تھا. سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا رشتہ بھیج رہے ہیں کہ اے عمر، میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر رونے لگے خوشی سے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی تیرے گھر رشتہ لے کر کے آنے والے ہیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، ورنہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، میں نکاح کر لیتا اگر اللہ کا نبی نہ کرتا، لیکن اللہ کا نبی مجھ سے مقدم تھا، اس لیے میں نے یہ وعدہ کیا کہ مجھے کچھ وقت یہ سوچنے کا. اس درمیان میں اللہ کے نبی نے اپنا رشتہ پیش کر دیا. دوستو الدین یسر، دین آسان ہے. آج کیا کہتے ہیں؟ مولانا دین آسان ہے. کس چیز کے لیے آسان ہے؟ دین میں جتنی سہولیات ملے وہ ساری سہولیات میسر کر دی جائے. تو یہ سب دین نہیں ہے. بولے نکاح کیا ہے؟ نکاح دین ہے. نکاح دین ہے. جب انسان نکاح کرتا ہے اس وقت سے لے کر میاں بیوی جب تک ایک ساتھ رہے، طلاق نہیں ہوئی، دونوں میں سے کوئی ایک جب تک نہ مر جائے اس وقت تک فرشتہ ثواب لکھتا رہتا ہے عبادت کا. لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے، عبادت نہیں ہے، یہ تو ایک رسم کے طور پر آج اس کو ادا کیا جاتا ہے. یہ رسم کیا ہے؟ مسلمانوں میں کہاں سے آئی؟ ہندوؤں سے آئی. ہندوؤں نے کیا رکھا اس کو؟ عبادت نہیں رکھا، رسم کے طور پر رکھا. اور اللہ کے نبی نے اس کو عبادت، رسم نہیں، عبادت کے طور پہ بتلایا. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو تم نکاح کر لو. فإن لم يستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، فعلیہ بالصوم، تو تمہارے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے. کیوں؟ روزہ جو ہے شہوت کو توڑنے والا ہے. آج کیا ہے جگہ جگہ خانے کھلے ہوئے ہیں, لوگ زنا, امت زنا کے اندر مبتلا ہے. نبی اللہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام رو رو کر اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ امت جہنم کے اندر نہ جائے. آج امت خود جہنم کے اندر کودنے کے لیے تیار ہے, آج ہم خود جہنم میں کودنے کے لیے تیار ہیں. جو عبادت تھی, جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سہولت دی تھی, جو ہمارے لیے آسانی پیدا کی تھی, اس کو ہم نے مشکل کر لیا. اور جو یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا تھا, اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یار یہ کیا چیز ہے, لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر تو سختی نہیں ہے, یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو. ارے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں سے منع کیا. دادا نے ارشاد فرمایا, ایک دفعہ فرمایا کہ گنو انگلیوں کے اوپر, فرمایا گن لو, وہ چیزیں گنتی میں آ جائیں گی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. لیکن جن چیزوں کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ کتنی ہے. اللہ نے شراب کو حرام کیا, سود کو حرام کیا, جھوٹ کو حرام کیا, چغل خوری کو حرام کیا, غیبت کو حرام کیا. اگر ایسے انسان گنے تو گنی جا سکتی ہیں, لیکن اللہ کی نعمت کو اگر انسان گنے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے نہیں کر سکتے. کیوں؟ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے آنکھ میں روشنی عطا کی کہ آج میں دیکھ رہا ہوں. یا اللہ تو نے ناک کے اندر قوت شامہ رکھی, اس کو صحیح سلامت رکھا. یا اللہ تیرا احسان ہے کہ میں آج سون کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ عطر کون سا ہے, یہ کس نے رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے اندر قوت لامسہ رکھی, پکڑنے کی قوت رکھی کہ انسان پکڑ کر کے بتا دیتا ہے کہ تو کون ہے. کبھی کوئی دوست آتا ہے پیچھے سے آنکھوں میں ہاتھ رکھ لیتا ہے, پکڑ کر کے, اگر قریبی دوست ہو تو پکڑ کے بتا دیتا ہے کہ تو فلانا ہے, مذاق کر رہا ہے اس سے. کس نے قوت دی. دیکھو پھر ہاتھ, پھر ہاتھ کے اندر انگلیاں, کتنے لوگ ہیں انگلیاں کٹ گئی پھر بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری انگلیاں سلامت رکھی ہیں تاکہ ہم پکڑ سکیں. تو کتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں. پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے عطا فرمایا. ایک چیز اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل لوگ وطنیت کا نعرہ لگاتے ہیں. وطنیت کوئی چیز نہیں ہے, اسلام اصل چیز ہے. اگر اسلام کا دفاع ہوگا تو وطن کا دفاع ہوگا. اگر وطن اسلام کا دفاع نہ ہوا تو کبھی بھی وطن کا دفاع نہیں ہو سکتا. آج لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں اللہ پاکستان کو بچا, اس سے پہلے یہ بدعا کر یا اللہ اسلام کو بچا, اسلام کے صدقے میں پاکستان کو بچا. کیونکہ پاکستان بنا اسلام کے نظریے سے تھا. کس نظریے سے بنا تھا بھائی؟ تو اسلام بچے گا تو پاکستان بچے گا نا. اگر ایک شخص دعا کرتا ہے اللہ ابراہیم صاحب کے جسم کو جو ہے سلامتی عطا فرما, تو اس کا کیا مطلب, روح بھی سلامت رہے, سب جسم سلامت رہے گا اور روح نکل جائے. اوکے اللہ ان کے جسم سلامت رکھ, کیا مطلب, بغیر روح کے جسم سلامت رہے گا؟ بغیر روح کے جسم سلامت رہے گا وہ تو گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا, ختم ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے اس کی. تو پاکستان کی روح کیا ہے؟ بولو بھائی, اسلام ہے. جب تک اسلام باقی ہے پاکستان باقی ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے, اسلام کو قوت عطا فرمائے, مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے, اس کے صدقے میں ہمارے پاکستان کو بھی قوت عطا فرمائے. کیوں؟ یہ ہمارے اکابرین نے لاکھوں کی قربانیاں دے کر کے بنایا. اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر لندن سے پڑھ کر آنے والوں کا خون شامل نہیں ہے. اگر ہے تو کوئی ثابت کر کے دکھائے. ہے کسی لندن سے پڑھ کر آنے والوں کا خون شامل نہیں ہے. اس کی بنیادوں کے اندر علماء کا خون شامل ہے. اس کی بنیادوں کے اندر وہاں کے رہنے والے مظلوم مسلمانوں کا خون شامل ہے. ایک ایک دن کے اندر 15,000 علماء کو سولی پہ لٹکا ہے. انگریز نے
برف کی سل کے اوپر لکھا دیا جاتا تھا علماء کو، یہاں تک کہ سل ختم ہوتی تھی اس کی دھڑکن بند ہو چکی ہوتی تھی. ان لاکھوں قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا تھا. کس لیے؟ حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ایسا ملک ہو جس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائے اور مسلمان اس کے اندر اسلامی نظام نافذ کرے، تاکہ زکوٰۃ کا نظام ہمارا ہو، نماز کا نظام ہمارا ہو، حج کا نظام ہمارا ہو، معاشرت کا نظام ہمارا ہو، لین دین کا نظام ہمارا ہو، تجارت کا نظام ہمارا ہو، تاکہ لوگوں کو متعارف کرا سکے کہ اسلام میں بھی تجارت ہے لیکن کس طرح ہوتی ہے، ہم کر کے دکھلائیں گے. اسلام میں زکات دی جاتی ہے، کس طرح دی جاتی ہے، ہم کر کے دکھلائیں گے. یہ حضرت حکیم الامت کا منشور تھا، اس لیے حضرت حکیم الامت نے قائد کی قائد اعظم کی کہ پاکستان بننا چاہیے. لیکن ان حضرت کو کیا پتا تھا، اگر ایک بات لوگ کہتے ہیں پاکستان بن گیا، اگر پاکستان ہندوستان ایک ہوتا تو وہاں کے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی، زیادہ ہوتی، لامحالہ زیادہ ہوتی. مجھ سے ایک دفعہ ہندوستان میں پوچھا گیا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو آج ہم کتنی تعداد میں ہوتے. میں نے کہا آج جتنی تعداد میں ہیں ہندوستان میں آپ لوگ، کیا اتنی تعداد کے اندر آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ کہ نہیں. تو میں نے کہا بس جڑ جاتے تو بھی کیا اکھاڑ لیتے، کم سے کم پاکستان کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کو آزادی تو حاصل ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عظیم عطا فرمایا، اور جن کی خون، جن کی دعاؤں سے اور جن کے خون کے صدقے میں اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا، کم سے کم مسلمانوں کو اتنا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ جو حق باتوں کو کہہ سکتا ہے. لیکن وہاں کیا کیا دکھا ہے، کروڑ پاکستان سے دو گنا زیادہ آبادی ہے وہاں پر مسلمانوں کی. کیوں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کے جو ہندو تھے، جو پہلے مسلمانوں کے سلطنت مغلیہ کے اندر یہ مسلمانوں کی ان کی عورتیں باندیاں تھیں اور مرد غلام تھے، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا، جہاد کو چھوڑ دیا. پھر وہ دور آیا کہ جو باندیاں تھیں وہ شہزادیاں بن گئی، اور جو غلام تھے وہ آقا اور مالک بن گئے، اور جو مسلمان مالک تھا وہ مغلوب بن گیا. آج ہندو وہاں پر حکومت کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ دین سے دور ہو گئے، آج دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، دین کی چیزوں کو مشکل سے مشکل تر کرتے جا رہے ہیں. جب دین کو مشکل کریں گے ہم، دین اللہ نے مشکل لازم نہیں فرمایا، دین ہم نے مشکل کیا ہے. اللہ نے دین آسان لازم فرمایا تھا. اگر دین مشکل ہوتا تو صحابہ عمل کر پاتے؟ بولو بھائی، صحابہ بھی تو کیا تھے، ہماری طرح انسان تھے. لیکن کیوں آئے؟ ان کے لیے آسان تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اثر تھی. آج ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاتے، ان کی صحبت سے بھاگتے ہیں. ان کے پاس جو جائیں کہتے ہیں ارے ان کی صحبت سے کیا ملے گا، قرآن و حدیث کے اندر ہے جو کچھ ہے، اللہ والوں کی صحبت سے کچھ نہیں ملنے والا. ارے قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے تو اللہ والے کیا سناتے ہیں؟ کیا وہ اپنی جیب سے سنا رہے ہیں کچھ؟ دادا نے فرمایا کہ تصوف، میں مانتا ہی نہیں کہ تصوف ہو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور تصوف ہو. تصوف پورا قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مناظر اسلام، ختم نبوت، مناظر ختم نبوت ہندوستان میں تھے، بہت بڑے عالم تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، فرمایا حضرت تصوف کیا چیز ہے؟ کیونکہ میں تو مناظر آدمی ہوں، مناظرہ کرتا ہوں، میں نے تصوف آج تک نہیں سیکھا، آج میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں تصوف کیا چیز ہے. میں ابھی دہلی جا رہا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے، واپس آؤں گا تو پھر آپ سے پوچھتا ہوا چلا جاؤں گا. جب تک آپ سوچ لیجئے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑا اور وہیں بٹھا لیا. حضرت نے فرمایا ارے میاں اتنی سی بات آپ کو پوچھنی ہے،
کاغذ مطلب اتنی سی بات. فرمایا ارے اتنی معمولی سی بات کے لیے آپ اتنی دور سفر کریں گے پھر آئیں گے؟ ارے میں ابھی سمجھا دیتا ہوں. فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے, اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ. انما الاعمال بالنیات, یہ بخاری کی پہلی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. انما الاعمال بالنیات, فرمایا یہ کیا ہے؟ تصوف کی ابتدا ہے, اور انتہا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی عبادت کیسے کر کہ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تو اتنا خیال نہیں رکھ سکتا تو یہ خیال کر فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. جب تو اس عبادت سے اللہ کی عبادت کرے گا, اس خیال سے عبادت کرے گا, تو تیری عبادت کسی اور درجے میں ہوگی. آج ہم عبادت کرتے ہیں, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اپنا حساب کر رہے ہوتے ہیں, اپنے حساب میں لگ جاتے. کہتے مولانا بار بار وسوسہ آتا ہے, دماغ ذہن لگتا ہی نہیں نماز کے اندر. تو بھائی کیا ہے, دادا نے فرمایا وسوسہ آیا, آپ باہر نکل گئے مسجد سے, دوبارہ کھینچ کے پھر ذہن کو لے آؤ مسجد کے اندر, پھر نکل جائے پھر لے آؤ, پھر نکل جائے پھر لے آؤ. ذہن تو بچے کی طرح ہے, اس کو جمانا پڑتا ہے. بچے کو کتنی دفعہ سکھاتا ہے باپ بیٹا ابو بولو ابو, ابھی بچہ بولنا نہیں سیکھا, ابھی پیدا ہوا ہے, چند دن کا چند مہینے کا بچہ ہے, اس کو بچپن سے کیا سکھا رہا ہے؟ بولے بیٹا ابو. ابو کیا کرتا ہے, بچے کے ذہن میں جب ایک چیز بار بار بیٹھ جاتی ہے تو جب اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے ابو کہتے ہیں دیکھا آج نکل گیا. تو آج کے کہنے سے نہیں نکلا, یہ تو جب سے تو نے روزے اول سے کہنا شروع کیا تھا, اس دن سے کہتے کہتے اس کے کان میں پڑھتے پڑھتے دل میں جب قرار پایا اور اللہ تعالی نے اس کو قوت گویائی دی, تو اس کی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ ابا کا لفظ نکل رہا ہے. تو مسجد سے اگر دل نکل جاتا ہے تو لاتے رہو لاتے رہو لاتے رہو, ایک دن اللہ تعالی جما دیں گے. شیخ عبدالحق رضوی رحمت اللہ علیہ دادا نے شاید ایک دفعہ ان کا واقعہ سنایا, فرمایا 40 سال ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی. فرمایا لیکن مسجد کا راستہ یاد نہیں ہوا. 40 سال ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی شیخ عبدالحق رضوی رحمت اللہ علیہ نے, اور 40 سال میں مسجد کا راستہ یاد نہیں ہوا. آگے آگے خادم چلتا تھا حق حق کا نعرہ لگا کر, اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اللہ تعالی نے کیفیت تاری کی تھی. ایک دفعہ نکلے ایک جگہ جانے کے لیے ایک گاؤں میں خادم کے ساتھ, تو دریا کے کنارے بیٹھ گئے عبادت کرنے. ایک ہفتہ گزر گیا, معلوم ہی نہیں ہوا حضرت کو کہ میں عبادت کے اندر مشغول ہوں. ایک ہفتے کے بعد فرمایا میں نہیں, ہمارے رضولی کے اندر اتنے دریا کہاں سے آ گئے؟ کہا حضرت ہم رضولی کے اندر نہیں, ہم دوسری جگہ پر ہیں, ہم نکلے تو فلاں جگہ جانے کے لیے, آپ بیٹھ گئے یہاں پر, تو آپ بیٹھے تو میں بھی بیٹھ گیا. یہ ہوتا ہے خادم, یہ ہوتا ہے خادم. ہم بھی بیٹھ گئے. تو میں اچھا اچھا بھائی چلو, گھر سے زیادہ دن دور رہنا اچھی بات نہیں ہے, چلو گھر چلو. تو اس وقت اللہ والے ایسے تھے اور ان کے پھر خادم بھی ایسے تھے جنہوں نے خدمت کر کے دکھلائی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی ایسے. آج تو شیخ تھوڑی سی کڑوی بات کر دے تو کیا کہتے ہیں, بہت شیخ دنیا کے اندر, کوئی ایک ہی شیخ تھوڑی پڑا ہے. دوستو محبت ایک سے ہوتی ہے, محبت اللہ کے لیے کرنی ہے تو سب سے پہلے جا کر آزما لیں. جب ایک جگہ یقین ہو گیا کہ اس سے محبت ہے, اس سے دین سیکھنا ہے, تو پھر اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دے. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا, سب جگہ گھومے, حضرت کی ملمت سے دل مل گیا بس. پھر اس کے بعد کیا کیا, حضرت کی ملمت کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. جب حوالے کر دیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ بڑی بڑی مجلسوں کے اندر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب پہنچتے تھے, اپنے آپ کو کتنا مٹھایا تھا خواجہ صاحب نے کہ کانپور جب حضرت کی ملمت حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت کی ملمت تانگے میں بیٹھ کر آگے جا رہے, اور خواجہ صاحب انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر ہوتے ہوئے ننگے پیر حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے ٹانگے کے پیچھے بھاگ رہے کہ میرا شیخ جا رہا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا
کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب میر مجلس سے بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, تب خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے سب کو خوب ہنسایا. ہنسانے کے بعد پھر اچانک خواجہ صاحب چپ ہو گئے اور پھر پوچھا اس ہنسنے کی حالت میں کس کا دل اللہ سے غافل تھا. تمام علماء چپ ہو گئے لیکن خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پھر فرمایا الحمدللہ اس ہنسنے کی حالت میں بھی عزیز الحسن مجذوب کا دل اللہ سے غافل نہیں تھا, اللہ کے ساتھ موجود تھا. پھر یہ شعر پڑھا گو نصیبی ہے لب سے ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں, گو حسیبی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں, مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم اس کی کسی کو خبر نہیں. اللہ والے جسم نہیں سنوارتے دل سنوارتے, جب دل سنور جاتا ہے تو جسم خود بخود سنور جاتا ہے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے, تمہارے جسموں کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے, اذا صلح صلح الجسم كله, اگر تم اس کو سدھار لو گے تو کیا ہوگا, پورا جسم تمہارا صحیح ہو جائے گا. واذا فسد 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 الجسد كله, اگر وہ خراب ہو گیا تو وہ کیا ہے, تمہارا پورا جسم خراب ہو گیا. الا وهي القلب, اور وہ کیا ہے, وہ تمہارا دل ہے. اللہ والے دل کے اوپر محنت کرتے ہیں کسی طریقے سے اس کا دل بنا دیا جائے. اسی لیے اسلامی نظام کے اندر کیا ہے, شریعت کے آج جو لوگ شریعت کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں, ارے شریعت کون سی جس کے اندر لوگوں کی گردنیں ماری جائیں, نعوذ باللہ من ذلک, پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ارے اگر پاپ ایک بات کہہ دیتا ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا, لیکن تمہارا ہمارا رب ایک بات کہہ رہا ہے آج ہم اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. قصاص کا مسئلہ آ جائے, فیت کا مسئلہ آ جائے, کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا حکم نازل فرمایا, کتب علیکم القصاص بالقتل الحر بالحر, کہ قصاص تمہارے اوپر میں فرض کر رہا ہوں, آزاد کے بدلے آزاد. آج کیوں اس ملک کے اندر بدمنی, اسی لیے کیوں, امیر اگر قتل کرے تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور غریب قتل کرے تو اس کے لیے قانون موجود ہے. جب یہاں جب دو چیزوں کے اندر مساوات نہیں ہوگی تو کبھی بھی عمل قائم نہیں ہو سکتا. عمل قائم کرنا اسلامی نظام لیا اور پھر دیکھو عمل کیسا ہے. بھائی ایک شخص قتل کرتا ہے, قتل کرنے کے بعد اس کو قصاصا قتل کر دیا جاتا ہے, دوبارہ کسی میں ہمت ہوگی؟ لیکن جب ایک قاتل قتل کرتا ہے, قتل کرنے کے بعد وہ جیل جاتا ہے, پھر جیل سے اس کو چھڑا کر کے اس کو جو ہے خوشیاں بناتے ہیں, اس کو لے کر کے آتے ہیں, تو پھر اس قاتل کے اندر حوصلہ ٹوٹے گا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا. بڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں ہماری جمہوریت تو ایسی ہے کہ عمل قائم کر دیں گے. ہم کہتے ہیں یہ ہم نے یہ پولیس بنائی یا پولیس میں یہ محکمہ بنایا یہ محکمہ بنا. تو میرے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک سردار بیمار ہو گیا, ایک سردار بیمار ہو گیا, وہ حکیم کے پاس گیا. اس نے کہا حکیم صاحب ذرا لفظ دیکھیں مجھے کیا تکلیف ہے, تو اس نے کہا کہ تجھے کمزوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ایک کام کر دودھ پی اور وہ بھی خالص پی. تو وہ سردار پیسے والا تھا, بازار سے جاتے ہوئے ایک بھینس خریدی ایک ملازم خرید لیا لے لیا. اس کو کہا بھائی تیری اتنی تنخواہ ہوگی مجھے صبح اور شام دودھ نکال کر کے دے دیا کر. اس نے کہا بالکل حاضر. اب جب اس نے دودھ نکالا اور دودھ کی خوشبو سونگی, اس نے کہا اوہ دودھ تو بہت خالص ہے. اس نے آدھا نکال کر خود پی لیا, آدھا پانی ملایا اور پلا دیا سردار کو. ایک ہفتے تک سردار صاحب وہ آدھا دودھ ملا پانی پیتے رہے, پھر گئے حکیم کے پاس, کہا کچھ افاقہ نہیں ہوا. اس نے پھر لفظ دیکھی, کہا میں نے آپ کو کہا تھا خالص دودھ پینے کے لیے, آپ پھر پانی ملا ہوا دودھ پی رہے. اس نے کہا میں نے بھینس خریدی آدمی رکھا. کہا نہیں خالص دودھ نہیں ہے. اب سردار کی عقل ہی کتنی ہوتی ہے, وہ اس نے کہا اچھا. وہ گیا جا کر کے اس نے دوسرا ملازم بلایا, اس نے کہا دیکھ تو نے اس کی نگرانی کرنی ہے, تو نے اس کی نگرانی کرنی ہے. اس نے کہا جی بالکل. آپ کو جب نگران بٹھایا گیا تو جب دودھ نکالا اس نے, تو جو پرانا ملازم تھا اس نے کہا دیکھ میں تو ہوں پرانا, کچھ بھی کر کے تجھے نکلوا دوں گا. خیریت اسی کے اندر ہے کہ دونوں آدھا آدھا کر لیتے ہیں, اس کو پھر پانی پلاتے ہیں. پھر پانی پلا دیا, یہاں تک کہ ایک ہفتہ اور گزر گیا. ایک ہفتے کے بعد پھر وہ حکیم کے پاس گیا. حکیم نے کہا کہ یار کس طرح دودھ پی رہے آپ؟ اس نے کہا اسی طریقے سے پی رہا ہوں جس طرح سے آپ نے بتایا, اب تو دو دو ملازم ہیں ایک کے اوپر ایک. اس نے کہا نہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ باوفا نہیں ہے. پھر اس نے ایک تیسرا لے لیا, جب وہ اس کو لے کر کے گیا تو پرانے نے دیکھا کہ پہلے تو آدھا آدھا ہوتا تھا. اس نے کہا دیکھ بھائی, یہاں پر ملازمت کے لیے شرط یہی ہے کہ اب تین حصے چار حصے ہوں گے, تین حصے ہمارے ایک حصہ صاحب کا, اگر منظور ہے تو ٹھیک ورنہ میں تجھے نکلوا دوں گا. تو پھر صاحب کو کیا, سردار کو کیا ملنے لگا؟ ایک حصہ دودھ کا ملنے لگا اور تین حصہ پانی کا ملنے لگا. تو آج ہمارے ملک کا حال کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر یہ. پہلے جو کام 2000 میں ہوتا تھا آج 6000 میں ہو رہا. تو کہاں سے عمل آئے گا؟ اسلامی نظام حکومت میں کیا ہے بے قتل کا اگر مقدمہ ہے, ایک ہفتے کے اندر قتل کے مقدمے کا فیصلہ. دونوں فریق کو بلایا, دونوں کو بٹھایا, قصاص چاہتے ہو یا دیت چاہتے ہو؟ قصاص چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تین دن کا وقت ہے, سمجھا لو اگر سمجھا سکتے ہو. تین دن میں نہیں سمجھ آئی تو گردن اڑا دی, ختم بات. لیکن یہاں نظام کیا ہے جمہوریت کے اندر کہ اس کو کھینچ کر کے چلو. حضرت عائشہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے. اس قبیلے کے ایک شخص نے کیا تھا, ایک دیت اس کے اوپر آ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. وہ آئے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, فرمایا اے اسامہ ابن زید, آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہیں کہ ہمارا جو قبیلے کا فرد ہے یہ باعزت شخص ہے, اگر اس کے اوپر دیت لازم ہوئی, دیت نافذ کر دی گئی تو اس کی عزت کے اندر فرق آئے گا. آپ اللہ کے نبی سے کہیں ہم سے جتنا فدیہ چاہے لے لیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اس کے اوپر دیت نہیں آنے دیں گے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا اللہ کا نبی کبھی اس بات کو نہیں مانیں گے. فرمایا اسامہ ابن زید, آپ سفارش تو کر کے دیکھیں, اللہ کے نبی نے آپ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے, آپ سفارش کر دیجئے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے مزاج سے واقف تھے, ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ, جس کے اوپر آپ نے دیت لازم کی تھی وہ آئے اور کہتے ہیں کہ جتنا مال آپ کو چاہیے اتنا مال آپ مجھ سے لے لیجئے, ہم سے لے لیجئے, لیکن دیت لازم مت کیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام اسامہ ابن زید فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی شکل مبارک متغیر ہو گئی اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا اے اسامہ ابن زید, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. یہ ہے اسلامی نظام. تب جا کر کیسا عمل قائم تھا کہ گھروں کے دروازے کھلے ہو رہے, گھروں کے دروازے کھلے ہوئے, بازار کھلے ہوئے, لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کی چیز اٹھا لے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اگر اٹھائی تو پھر پھر کیا ہوگا؟ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور جب قرآن کو نکال دیا جائے تو پھر مسلمان کہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ منافق ہے. اس کے نفاق میں کس چیز کی شک رہ گیا؟ کہتے ہیں نہیں جی, ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہمیں وہ والا اسلام نہیں چاہیے. وہ والا نہیں تو یورپ میں اسلام نازل کا ہوا مدینہ اور مکے میں یا یورپ میں؟ تو پھر اسلام قبول کس کا ہوگا؟ آج اسلام یورپ سے مانگ رہا ہے مسلمان. ایک وہ زمانہ تھا صحابہ کے پاس, آج مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کوئی ایٹم بم بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی میزائل بنا کر بیٹھا ہے, کوئی ٹینک بنا کر کے بیٹھا ہے, ارے اس کو چلانے والا دل کا ہے؟ صحابہ کے پاس تو خالی تلوار تھی, اس کے ساتھ دل تھا. قیصر و کسرا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے للکارتے تھے مدینے سے, قیصر و کسرا کے بادشاہ وہاں گھبراتے تھے, ہزاروں میل دور بیٹھ کر کے. حالانکہ اس زمانے میں کوئی وائرلیس سیٹ نہیں تھا, کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیٹلائٹ فون سے دھمکی نہیں دیتے تھے. حضرت عمر وہاں بیان کرتے تھے, قیصر و کسرا کے اندر کوہرام وہاں مچ جاتا تھا کہ حضرت عمر نے للکارا ہے. آج کیا ہے, مسلمانوں کا خون و پسینہ ہے, اس سے اتنے کروڑوں خرچ کر کے چیز بنا لی, پھر بھی اس کے بعد آج کیا ہے, غلاموں کی غلامی ہے. ایسی غلامی سے کیا فائدہ, ایسی غلامی سے کیا فائدہ؟ دوستو کب تک ہم غلام رہیں گے؟ بولو غلامی قبول ہے؟ کتنی غلامی کی, 10-11 سال ہو گئے غلامی کرتے کرتے. آج اس غلامی میں عزیز آئیے کہ ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کل 30 شہید ہوئے وزیرستان کے اندر, آج 4 شہید ہوئے وزیرستان کے اندر. کیا وہ کسی کے بھائی, وہ کوئی کسی کا بھائی نہیں تھا؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا اللہ نے ان کو نہیں دیکھا؟ اللہ نے ان کو دیکھا, لیکن ان کا غم جنہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ, انہی کی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی, اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی وہی غالب رہے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. آج کیا ہے, چند ٹکوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے آج غلامی قبول کی ہوئی ہے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے. آج عوام کا کیا حال ہے اللہ ہی جانتا ہے. تو دوستو ایک غلامی کیا ہے, دین کی غلامی ہے اور ایک دنیا کی غلامی ہے. دین کی غلامی بہتر ہے کس سے, دنیا کی غلامی سے. کیونکہ اگر دین کا غلام بن جائے انسان, اللہ کا غلام بن جائے, تو پھر جو آقا اور مالک ہوتا ہے اس کے ذمہ میں لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلام کا خیال رکھے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ غلام خرید کے لائے, وہ اس کو فرمایا ہے غلام تو کھاتا کیا ہے؟ غلام نے کیا کہا, حضرت غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, جو مالک کھلا دے وہی کھانا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا ہے غلام پہنتا کیا ہے؟ فرمایا حضرت غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہے, جو مالک پہنا دے وہی لباس ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے غلام تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا غلاموں کا کوئی نام نہیں ہے, مالک جس نام سے پکارے وہی نام ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. کیوں؟ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو فرمایا اے غلام جا تجھے میں نے آزاد کیا. کہا حضرت میں نے تو ابھی کوئی خدمت بھی نہیں کی, اب کی آپ مجھے کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ فرمایا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھلا دی, آج تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھلا دی. آج ہم کیا چاہتے ہیں, آج ہمارا 5,000 گز کا بنگلہ ہو, آج ہمارے پاس یہ چیز ہو, آج ہمارے پاس یہ چیز ہو. اگر یہ چیز نہیں ہے تو یا اللہ تو نے ہمیں یہ چیز کیوں نہیں دی؟ ارے ہم غلام ہیں, اللہ نے یہ ساری چیزوں کا وعدہ کہاں کیا؟ فرمایا جب جنت میں آؤ گے تو تمہیں وہ چیزیں عطا کروں گا جس چیز کے بارے میں تمہیں سوچا بھی نہیں ہوگا. دنیا کی شراب سے بچو گے, آخرت کے اندر تمہیں شراب طہور پلاؤں گا. دنیا کے اندر گناہوں سے بچو گے, آخرت میں جنت میں وہ نعمتیں عطا کروں گا کہ کسی کان نے وہ نعمتیں اس کے بارے میں سنا نہیں ہوگا, کسی دل میں اس کے بارے میں خیال نہیں آیا ہوگا, کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہوں گی. صحابہ اسی نعمتوں کے پیچھے تو پاگل تھے. ایک نعمت عارضی ہے, بھائی بریانی ملتی ہے کھانے کے لیے, یہ کیا ہے؟ عارضی ہے, ابھی کھائی, دوپہر کو کھائی, رات کو کیا ہوا؟ حلق سے اتنی ختم, کوئی لذت کوئی مزہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی موبائل اندر رکھے آپ, یہ غلط طریقہ ہے مسجد میں. اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر رہنے دیں. اللہ کی غلامی کے اندر آ جائے پھر کیا ہے, اللہ کے ذمے, اللہ تعالیٰ کھلائے گا بھی. ارے جب صحابہ کو کھلایا پلایا, پھر موت کون سی عطا فرمائی, شہادت کی. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ تو اللہ صحابہ کیا تھا، ان کی نظر عارضی اس کے اوپر نہیں تھی، ابدی اس کے اوپر تھی کہ ابد میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے. آج ہمارا یقین اتنا کامل نہیں رہا کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، اعتراض کرتے ہیں مولانا جنت کیسی ہوگی، جنت میں کتنا عرصہ رہیں گے. دادا نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر اللہ کی ذات کے بارے میں سوچو گے تو کبھی بھی جنت تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی صفات کے بارے میں سوچو گے تو کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ان کا نکلنا، ان کا ڈوبنا، اللہ نے کیا فرمایا، یہ سب کیا ہے، میری نشانی ہے. تو فرمایا کہ اس کے اندر غور کرتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو میری ذات کے اندر کودتا ہے وہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے اور انسان کی عقل کیا ہے، محدود ہے. شیطان کیا کرتا ہے، یار تم جنت کے اندر تو چلے جاؤ گے پر رہو گے کتنا عرصہ وہاں پر. اب انسان کا ذہن کتنا کام کرتا ہے، محدود گنتی اور عدد محدود ہے، گنتی محدود ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں تم ایک ارب سال رہ لو گے، پھر دو ارب سال رہ لو گے، کتنے سال وہاں رہو گے؟ دنیا میں تو 100 سال بعد اٹھتا جاتے، وہاں کتنے ارب سال کے بعد؟ اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، فرمایا تم میری نشانی کے بارے میں سوچو، تمہیں جنت میں خود عطا کر دوں گا، رہ کے دیکھ لینا. اس شخص کو اگر یہاں سے جانا عمرے کے لیے، اب اس کو کوئی شخص سمجھائے کہ جہاز میں جایا جاتا ہے عمرے کے لیے، جہاز سے جایا جاتا ہے، اور وہ شخص اب عمرے کی تیاری نہ کرے، احرام نہ خریدے، عمرے کے مسائل یاد نہ کرے، جہاز کے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ جہاز کیسا ہوگا، کہ کتنی جلدی پہنچا دیتا ہے، اتنے ہزاروں میل کا سفر اتنے گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، کبھی پہنچے گا؟ لیکن اگر وہی شخص ٹکٹ لے اور مسائل سیکھے اور چند گھنٹوں جب جہاز میں بیٹھے گا تو خود بخود دیکھ لے گا جہاز کیا ہے. تو اللہ نے جنت پیدا فرمائی ہے، فرمایا سوچو مت کتنا آسان ہو گے، جب داخل ہو جاؤ گے تو رہ کے دیکھ لینا اس کے اندر کہ کس طریقے سے دن اور رات گزرتے ہیں. اور جو اللہ والوں کی غلامی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جنت اسی دنیا کے اندر بنا دیتے ہیں، ان کی جنت اسی دنیا کے اندر ہوتی ہے. کیوں کہ کافر کی جہنم دنیا کے اندر ہے اور مومن کی جنت بھی دنیا کے اندر ہے. آج مسلمان اللہ والے کوئی دنیا کا شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی اللہ کے ولی نے کبھی خودکشی کی ہو، لیکن آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھیں ہر روز کتنے کافر ہیں جو خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں خودکشی کرتا ہے؟ جب انسان کسی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنی جان دے دیتا ہے، حرام موت مر جاتا ہے. تو کافر کے لیے جنت جہنم اور مومن کے لیے جنت یہی دنیا ہے. لا يموت، کافر کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، لا يموت فيها ولا يحيى، اس دنیا کے اندر اس کو نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی. آج آپ دیکھیں کون سی قوت اور طاقت نہیں ہے اس وقت جو افغانستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کھانے کے لیے متعین نہ ہو، لیکن پھر بھی بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن بیوقوفی دیکھو، عزت کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں. ارے ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدا عشق ہے. مسلمان اگر شہید، اگر زندہ ہے تو غازی ہے، اور اگر مر گیا تو شہید ہے. ابھی میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ وزیر اعظم اسرائیل کا جو وزیر اعظم، جس نے مسلمانوں پر بدترین ظلم کیے تھے، اس کی یہ حالت ہے کہ 4 سال سے ایسے موذی مرض میں مبتلا ہے کہ یہاں تک کہ پیسے دے کر کے کوئی اس کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہے. اور ابھی آج سے 3 دن پہلے 8 گھنٹے ان کے پادریوں نے اس کی موت کے لیے بدعا کی ہے، لیکن اللہ نے موت نہیں دی اس کو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دکھلایا، تو نے مسلمانوں پر ظلم کیا، غریبوں کے اوپر ظلم کیا، جو مظلوم تھے ان کے اوپر ظلم کیا، اب میں تجھے ایسی بیماری کے اندر مبتلا کروں گا کہ تو موت مانگے گا تو یہ موت نہیں ملے گی. یہاں تو لوگ زندگی کی دعا کراتے ہیں, وہاں موت کی دعا ہو رہی ہے. اور اس کے پاس سے ایسی سڑی بدبو آ رہی ہے کہ قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, دوائی دینے کے لیے کوئی قریب جانے والا نہیں ہے, اس کے اپنے تو اپنے پرائے پیسے لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مسلمان اگر ہو جائے تو پرائے مفت کے اندر کیا پیسے دے کر اس کا دیدار کرنے کے لیے, شہید کا دیدار کرنے کے لیے لوگ پیسے دے کر جاتے ہیں. کیوں؟ ارے میں یہ کہتا ہوں صرف دنیا ہی کے اندر فیصلہ کر لو, نفاق منافق اور مسلمان کا فرق یہی پتا چل جائے گا. دونوں مر جائے لاش رکھ دو, جس کی لاش سلامت رہی وہ مسلمان ہے اور جس کی لاش سڑ گئی وہ منافق ہے. بھائی دلیل میں دوں آپ دیں, پھر مناظرہ ہو بحث ہو, پھر آپ قرآن لائے میں حدیث لاؤں, پھر ایک وہ چلے, مرنے کے بعد دونوں کی لاش رکھ دو, اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. جس سے بدبو آ جائے وہ منافق اور مرتد ہے, جس سے خوشبو آ جائے, جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, گولی لگنے کے بعد بھی مسکرا رہا ہے, کیوں؟ وہ اس رب کو دیکھ رہا ہے جس کو پہلے زندگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا, تب تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی, وہ مسکراہٹ ہی کچھ اور. دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے, حیات ایمانی جسمانی شہادت کی موت, اور اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی نظام عطا فرمائے, اور ہمارے یہ ظالم حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے, اور مسلمانوں کو آپس میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر, تو پنجابی تو پٹھان تو مہاجر تو سندھی تو کالا تو گورا, اللہ تعالیٰ اس چیز کو دور فرما دے, کیونکہ قومیں تباہ ہوئی ہیں تو اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. جب افتراق آتا ہے تو پھر اس طرح سے آتا ہے کہ عصبیت اور لسانیت اللہ تعالیٰ یہ دور فرما دے, اور ہر ایک کے دل میں اصل میں یہ چیز دور کیوں نہیں ہو رہی. عظمہ دعا تو کراتے ہیں, میں یہی بات کہتا ہوں تو پھر لوگ کہتے ہیں مولانا کیا بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کفار کے ساتھ جہاد کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. اب جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو جب آپس کے اندر ملے گا تو کتنی خوشی سے ملے گا. صحابہ تو کبھی دیتا لڑتے ہوئے کیا, حضرت بلال حبشی کو حضرت عمر کہہ رہے ارے تو تو کالا ہے, میں تو قریشی مکہ قریشی ہوں, میں تو قریشی ہوں, میں تو صدیقی ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں تو سید زادہ ہوں, میں تو آل رسول میں سے ہوں. اگر آل رسول میں سے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے, تیرا عمل بتا کہ تو آل رسول میں سے. آج بتا رہے ہم آل رسول میں سے, ارے آل رسول میں سے تو ہم کیا کریں, تیرا عمل بتانا چاہیے, تیرا عمل سے ثابت ہو کہ تو آل رسول میں سے. تو زبان سے کیا بتا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, بھائی ہم نے کب کا تو کافر ہے, تو پھر مسلمان ہے تو تیرا دین تیرا جسم تیرے اعضا سے پتا چلنا چاہیے تو مسلمان ہے. بھائی پولیس والے کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت پڑتی ہے, وردی دیکھ کر انسان پہچان جاتا ہے پولیس والا آ رہا ہے, فوجی آتا ہے اس کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے یہ فوجی ہے, وہ تعارف کراتے ہیں وردی پہنے کر کہ جی میں پاکستان آرمی سے ہوں فلاں رینک میں ہوں, وہ کیا کہتے ہیں آپ کا تعارف ہو گیا, آپ کی وردی تعارف ہے, اللہ نے ہمیں یہ تعارف دیا ہے میں تعارف کو چھوڑ دوں. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ارے ہم بھی مسلمان ہیں. ارے کیسا مسلمان ہے کہ تو وردی تجھے اللہ نے دی اس کے بعد تو تعارف میں چڑھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو ٹوٹا پھوٹا آیا وہ کہہ دیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا, پرچے بہت زیادہ ہو چکا ہے, اب صرف دعا کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اس تھوڑے سے وقت میں جو کہا اور سنا گیا ہے اللہ اس کو قبول فرما, شرف قبولیت عطا فرما, اور اس کو یا اللہ ہمارے بزرگوں کے لیے سب کا جاریہ بنا, تو یا اللہ ہم سب کو اسلام کے اوپر مکمل اسلام اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر اسلام کے نفاذ کو آسان فرما، یہاں کے مسلمانوں کو یا اللہ ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس جاہلانہ نظام سے نجات عطا فرما، اس کفریہ نظام سے نجات عطا فرما، اسلام سے مالا مال فرما، مسلمانوں کو کیا حقوں کو اسلام سے ٹھنڈا فرما، یا اللہ جو منافقین اور مرتدین ہیں اور جو کفار مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو تاج میں آگ لگا دے، یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو مستحکم بنا، یا اللہ ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، ہمارے اسلام میں برکت عطا فرما، ہماری یا اللہ ہماری ہر چیز میں، یا اللہ مال و دولت میں، یا اللہ کسی مصیبت کسی پریشانی کے اندر اگر مسلمان مبتلا ہے، یا اللہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اور سارے عالم کے اسلام کے مسلمانوں کی جملہ جائز حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما، یا اللہ میرے والد صاحب اور میری والدہ اور میرے دادا کو شہد کاملہ اور حضرت میر صاحب کو شہد کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ مکمل شہد عطا فرما، ان بزرگوں کا سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر قائم فرما، یا اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.